یہ ڈرائیور حضرات جو نہیں جانتے کہ آئندہ ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے، ان کے مذہب اور دین کے بارے میں پوچھتے ہیں، اب اذان سنا رہے ہیں۔ ان کی اذان سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نصیریہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو رافضی اور کافر ہونے پر متہم کیا جاتا ہے۔ بیچارے نہیں جانتے کہ چند لمحے بعد کیا ہوگا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے شام اور عراق میں متعدد بار تکرار ہو چکے ہیں۔ سیاہ پوش لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں اسلامی نشان موجود ہیں اور خود کو شام و عراق کی حکومت یا داعش کے نام سے پکارتے ہیں، نیز اسلامی خلافت کو قائم کرنے کا خیال ذہن میں رکھتے ہیں، ذرہ بھر بھی رحم و مروت ان کے دل میں نہیں ہے اور اپنے ظلم و بربریت کو مقدس تصور کرتے ہیں۔ عراق و شام میں آج کل اچھے حالات نہیں ہیں۔ بعض مسلمان مسلمانوں کے پیسے سے مسلمانوں کی سرزمین میں دوسرے مسلمانوں کے سر کاٹتے ہیں اور قتل عام کرتے ہیں۔ ایسی قتل و غارت کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ داعش کیا ہے اور کس طرح ان کی کاروائیاں اتنی جلدی وسیع سطح پر پھیل گئیں؟ کون لوگ ہیں جو مشرق وسطی میں اس خوف و دہشت پھیلانے والے دہشت گرد گروہ کو پس پردہ چلا رہے ہیں؟ دو ہزار تین میں عراق پر امریکہ کا حملہ، مختلف دہشت گرد اور مسلحہ گروہوں بالخصوص القاعدہ سے منسلک گروہوں کی وہاں موجودگی اور کاروائیوں کے لیے مناسب ماحول اور فرصت تھی۔ وہ القاعدہ گروہ کہ جس کو امریکہ نے افغانستان میں روس کی افواج کا مقابلہ کرنے کی خاطر بنایا تھا، اب 11 ستمبر کے حملے کے بعد وائٹ ہاؤس کے لیے پہلے نمبر کا دشمن گروہ بن گیا ہے۔ یہی بات وجہ بنی کہ امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے القاعدہ کے اہداف اور نئی قیادت کے بارے میں ہنگامی فیصلے کریں۔ عراق میں دہشت گرد گروہوں میں ایک اہم اور نیا گروہ التوحید والجہاد 2004 میں ابو مصعب زرقاوی کی قیادت میں تشکیل پایا، جب زرقاوی نے القاعدہ کے رہبر اسامہ بن لادن کے ساتھ اپنی بیعت کا اعلان کیا تو اس کے بعد عراق میں القاعدہ کا رہبر بن گیا۔ القاعدہ تدریجاً عراق میں اصل دہشت گرد گروہ بن گیا۔ اس ملک میں اکثر فضائی حملے، بم دھماکے اور دہشت گرد کاروائیاں اسی گروہ کی طرف سے انجام دی گئیں۔ عراق میں القاعدہ کے اہم ترین اقدامات میں فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دینا اور خانہ جنگی شروع کروانا تھا۔ اس کی مثال 2006 میں شہر سامرہ میں حضرات عسکریین کے حرم مطہر میں بم دھماکہ ہے۔ عراق کی القاعدہ تنظیم کو القاعدہ کی دوسری نسل کہا جاتا ہے۔ پہلی نسل بن لادن اور اس کے ساتھی تھے۔ ان کا مقصد دنیا میں ہر جگہ پر امریکی مفادات کو نقصان پہنچانا تھا، لیکن دوسری نسل میں فارمولا تبدیل ہو گیا۔ ہر خطہ یا ہر ملک القاعدہ کے حوالے سے اپنے لیے الگ پالیسی بنا سکتا تھا۔ صرف اتنا کافی تھا کہ القاعدہ کے مرکز سے ہم آہنگ ہو اور اس مرکز کو قبول کرتا ہو۔ دوسری نسل میں مقابلے کی پالیسی بھی تبدیل ہو گئی۔ اب ان کے حملے امریکہ اور یورپ کے لیے نہیں تھے بلکہ اب مسلمان تھے جو ان کی دہشت گرد کاروائیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ دو ہزار چھ میں زرقاوی نے ایک ویڈیو کے ذریعے شورا مجاہدین کی تشکیل کا اعلان کیا۔ اسی سال وہ ایک فوجی کاروائی میں مارا گیا۔ ابو حمزہ المہاجری اس کا جانشین بنا۔ 15 اکتوبر 2006 کو ابو عمر البغدادی کی سربراہی میں دولت اسلامی عراق تشکیل دی گئی۔ اس کا المہاجری کے ساتھ گہرا رابطہ تھا۔ 2010 تک اس گروہ کی طرف سے عراق میں وسیع سطح پر دہشت گردی کی کاروائیاں انجام دی گئیں، جس میں بے گناہ عراقی شہریوں کی بڑی تعداد کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا گیا۔ April 19, 2010 کو امریکی اور عراقی افواج نے اس گھر کو نشانہ بنایا جس میں ابو حمزہ المہاجری اور ابو عمر بغدادی موجود تھے۔ اس طرح دہشت گردوں کے دونوں رہبر ہلاک ہو گئے۔ ابو عمر بغدادی اور ابو حمزہ المہاجری کا وارث ابو بکر البغدادی بنا۔ کہتے ہیں وہ ایک مخفی یعنی چھپا ہوا شخص ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1971 میں سامرہ شہر میں پیدا ہوا، بغداد یونیورسٹی سے علوم اسلامی میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ 2005 میں دہشت گردی اور عراقی شہریوں کے قتل کے الزام میں قائم شہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ 2009 تک عراق کے شہر ام القصر میں بوکا جیل میں امریکوں کی زیر نگرانی رہا۔ جیل میں اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اس خطرناک دہشت گرد کی گرفتاری سے پہلے امریکہ نے اس کا نام منتوبہ افراد کی فہرست میں رکھا ہوا تھا اور اس کے لیے $10 million کا انعام بھی مقرر کیا تھا۔ لندن سے جاری ہونے والے اخبار ڈیلی میل نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ بوکا جیل کو بند کر دی جانے کے بعد کیوں ہزاروں انتہا پسند افراد بشمول ابو بکر البغدادی کو آزاد کر دیا گیا۔ امور مشرق وسطی کے ماہر مائیکل نائٹ نے واشنگٹن کے تحقیقاتی ادارے ڈیلی ٹیلی گراف میں کہا، بوکا میں ابو بکر البغدادی کو رکھنا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو پھر کیسے ہو گیا کہ یہ خطرناک شخص اتنی آسانی سے آزاد کر دیا گیا؟ اس شخص کی آزادی کے جس کی گرفتاری کے لیے $10 million انعام رکھا گیا تھا افسوسناک ہے۔ حقیقت میں بغدادی کی آزادی کے پیچھے عراق و شام کے لیے امریکہ کا ایک نیا منصوبہ تھا۔ شام میں بحران شروع ہونے کے کچھ مہینوں بعد انتہا پسند اور تکفیری گروہ شام کی فوج کے ساتھ جنگ کے لیے اس ملک کی طرف پیش قدم ہوئے۔ انہوں نے بڑی سطح پر عوام الناس کا قتل عام کیا۔ اس قتل عام میں زیادہ تر شیعہ تھے، جس کی وجہ ان کے نظریات و افکار ہیں۔ یہ وہ نظریات ہیں جو ان کے وہابی علماء کی طرف سے انہیں سکھائے گئے ہیں، ایسے جرائم جو دین کے نام پر انجام دیے جا رہے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دنیا کی فکر و نظر میں اسلام کا مسخ شدہ چہرہ پیش کیا جا سکے۔ شام کا بحران جہاں خطے کے ممالک کے لیے درد سر بنا، وہاں قدس پر قابض صہیونی حکومت کے لیے بہت فائدہ مند تھا۔ شام جو کہ مقاومت کا مورچہ تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اندرونی جنگ کا شکار ہو گیا۔ مسئلہ فلسطین کے حاشیے میں چلے جانے اور مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہونے سے صہیونیت انتہائی خوش تھے۔ مرتضی اقدار اسرائیل کا سابق انٹیلیجنس کا سربراہ جو کہ تھنک ٹینک کارکن ہے، یہ شام میں جنگ اور بشار الاسد کے مخالف گروہوں کی حمایت کرنے سے اتفاق کرتا ہے۔ اس پروگرام میں شام کے حالات کے بارے میں تازہ صورتحال بیان کر رہا ہے۔ ایک سوال نے ذہنوں کو مشغول کر لیا تھا کہ القاعدہ، تکفیری گروہ، جبہۃ النصرہ، داعش اور ایسے بہت سے لوگ جو مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، کیوں دنیا اسلام کے اول دشمن یعنی صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے مد مقابل نہیں ہیں؟ کیا اسرائیل اور ان دہشت گرد گروہوں کے مابین کوئی رابطہ ہے؟
Joining us now is Michael Oren, Israel's ambassador to the US. And ambassador, welcome back to Fox News Sunday.
Always good to be here.
امریکہ میں صہیونی حکومت کا سفیر اس انٹرویو میں تکفیریوں کے ذریعے بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کی حمایت کر رہا ہے۔
بحران سوریه تا حد زیادی به نفع اسرائیل است. اسرائیل سلفی های تکفیری را به بشار اسد ترجیح میدهد. تل آویو پیش از این در سالهای گذشته چندین بار با آمریکا درباره کنار رفتن بشار اسد از قدرت گفتگو کرده است. او هم پیمان ایران و حزب الله است و این برای ما خطرناک است. درک می کنیم جهادی ها به سوریه آمدند، اما بدتر از وضع کنونی نخواهد بود. با آنها را به اسد ترجیح می دهیم.
تل آویو کے اعلی حکام نے رائے عامہ کو اپنے لیے ہموار کرنے کی خاطر کچھ تکفیری زخمیوں کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا۔2011 کے آخر میں ابو محمد الجولانی کی سربراہی میں جبہت النصرہ نے شام میں اپنی دہشت گرد کاروائیاں شروع کر دیں۔ 9 اپریل 2013 کو البغدادی نے ایک آڈیو پیغام میں جبہت النصرہ کو عراقی اسلامی حکومت کا تسلسل قرار دیا۔ اس میں اس نے عراق اور شام میں اسلامی حکومت کے قیام کا اعلان بھی کر دیا۔
عراق و شام اعلان شد۔
کچھ ہی بعد الجولانی کی طرف سے ایک آڈیو پیغام جاری ہوا جس میں اس نے اس الحاق کی تردید کرتے ہوئے القاعدہ تنظیم کے ساتھ اپنی وابستگی اور ایمن الزواہری کی بیعت کا اعلان کر دیا۔
وَإِنِّي لَأَسْتَجِيبُ إِذًا لِدَعْوَةِ الْبَغْدَادِيِّ بِالْإِرْتِقَاءِ مِنَ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى وَأَقُولُ هذه بيعة من أبناء جبهة النصرة ومسؤولهم العام، نجددها لشيخ الجهاد الشيخ أيمن الظواهري، فإننا نبايع على السمع والطاعة۔
البغدادی نے الظواہری کے ساتھ اپنا رابطہ ختم کر دیا۔ یہ بات باعث بنی کہ شام میں داعش اور جبهت النصرہ کے درمیان خونی انتقامی کاروائیاں شروع ہو گئیں۔
تولد 1983 من تونس والوسيط في جلبه الى بلاد الشام من تونس۔
داعش کے اراکین زیادہ تر یورپ، امریکہ اور عربی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی زیادہ تعداد سعودی، تونسی، لیبیائی، مصری، مراکشی و یمنی ہے، جو کہ سب عربی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ وسطی ایشیا سے بالخصوص چچن سے بھی کچھ لوگ شامل ہیں۔ مغربی ممالک میں سے خاص طور پر یورپی ممالک میں امن عامہ کے ذمہ داران کے لیے جو بات خطرے کی گھنٹی تھی، وہ 3,000 سے زائد افراد تھے جو داعش کے دہشت گردوں میں شامل ہو چکے تھے۔ یہ لوگ اگلے مورچوں پر ہیں اور روزانہ کئی بے گناہ انسانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اٹلی، جرمنی، مراکش، فرانس، ہالینڈ، برطانیہ، انگلینڈ اور امریکہ کے شہری ہیں۔
This young man is from Canada, a convert. He goes by the name of Abu Muslim.
Where are you from?
This is Abu Abdirahman. He's from Sweden.
مغرب میں امن عامہ کے ذمہ داروں کی پریشانیوں میں سے ایک ان افراد کا اپنے ممالک میں واپس لوٹنا ہے۔ برطانیہ کی پریشانیوں میں اضافے کے بارے میں لکھتے ہوئے روزنامہ ٹائم نے اس ملک میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے حملوں پر ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ گرفتار کیے جانے والے دہشت گردوں کی تعداد اور دہشت گردی کے مسائل میں اضافہ ہونے کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ لوگ جو جنگ کی خاطر شام گئے تھے اور اب واپس آ رہے ہیں، برطانیہ کے امن و امان کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ ہے.
Speaking of a recent example, Mandela was viewed as a terrorist.
People from England don't feel like that. They simply have an equation in mind where they see
یہاں داعش کے بعض غیر ملکی اراکین اپنے پاسپورٹ کو پھاڑ کر ختم کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ آئندہ ممالک کے درمیان کوئی سرحد نہیں ہونی چاہیے. داعش نے اپنی نفری قوت کو بڑھانے کے لیے بچوں کو کام میں لانے کا طریقہ کار اپنایا ہے. داعش کے زیر تسلط علاقوں میں چھوٹے بچوں کے ذہنی صفائی اور عسکری تربیت کے لیے مراکز قائم کیے گئے ہیں تاکہ ان سے دہشت گردی و فدائی حملوں میں استفادہ کیا جا سکے. او معبود او مطاع. داعش میں ہر شخص اپنی اطاعت کی خاطر لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. بعض اوقات اس کے لیے کھلے عام سڑکوں پر لوگوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں تاکہ خوف و ہراس کے ذریعے مخالفین کو خاموش کروا دیا جائے. شام کے اندر جنگ میں مصروف ہونے کے باوجود داعش نے عراق میں بھی جنگ شروع کر دی. 2013 کے وسط میں داعش نے عراق میں 1400 گھروں کو بم دھماکوں سے تباہ و برباد کر دیا. ان حملوں میں 2000 افراد مارے گئے، نیز 3000 لوگ زخمی ہوئے. 2014 میں بشار اسد کی حکومت کے خلاف دہشت گردوں کی ناکامی کے بعد اس گروہ کی کاروائیاں زیادہ تر عراق میں منتقل ہو گئیں. عراق میں ملکی سطح پر انتخابات ہونے کے بعد ان کی کاروائیوں میں اضافہ ہو گیا. جون 2014 میں 5000 مسلح افراد نے موصل شہر کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا. عراق میں اس دہشت گرد گروہ داعش کے اراکین سے ملنے والا اسلحہ اور دوسرا جنگی ساز و سامان اس گروہ کی بڑی سطح پر غیر ملکی حمایت کی غمازی کرتا ہے. داعش کے عراق پر حملے میں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ سابق باسی افسران کا اس دہشت گرد گروہ کے ساتھ رابطہ ہے. البغدادی کے بعد اس کا جانشین فاضل الحیاتی تھا جو کہ صدام کے دور میں انٹیلیجنس افسر تھا. اس کے بعد اہم شخصیت ابو عبد الرحمن ویلاوی صدام کی افواج میں اعلیٰ افسر تھا. یہ شخص داعش کے عسکری ونگ کا سربراہ تھا جو کہ 5 جون 2014 کو موصل شہر میں مارا گیا. اسی طرح اردن سے صدام کی بیٹی رقد نے مسلسل داعش کی حمایت کا اعلان کیا. رائے عامہ میں ایک سوال پیدا ہوا کہ کس طرح یہ چھوٹا سا گروہ اور باسی تکفیری اتحاد اتنی تیزی کے ساتھ عراق کے شمال مغرب کے وسیع علاقے پر قبضہ کر سکا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور ان کے سیٹلائٹ ان گروہوں کی نقل و حرکت سے آگاہ نہ ہوں؟ اتنے زیادہ وسائل اور مال و اسباب کہاں سے آتے ہیں؟ کیا باسی تکفیری اکیلے ہی اتنی بڑی کاروائیوں کو انجام دے سکتے ہیں؟ جلد ہی نگاہیں سعودیہ، قطر اور ترکی اور ایالاتِ متحدہ امریکہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. شیخ نبیل نعیم، الجہاد مصر کا بانی، نیز اسلامی گروہوں اور افغانی جہادی، وہ گروہ جو اسامہ بن لادن اور ایمن الزواہری کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کا ماہر ہے. وہ القاعدہ اور داعش کی کاروائیوں کے بارے میں کہتا ہے،
البغدادی در زندان بود که امریکا اونو آزاد کرد و 20 تا 30 میلیون دلار برای جمع‌آوری نیرو هزینه کرد. اولین پایگاه‌های آموزشی داعش در اردن بود که این پایگاه‌ها متعلق به آمریکا بودند. سلاح‌ها و تجهیزات در اختیار داعش هم آمریکایی هستند. داعش زمانی که به سامرا حمله کرد 1000 سنی رو کشت و الان شیعیان رو به قتل می‌رسونه. این سیاست آمریکاست. کیسینجر نظریه ای داره به نام جنگ 100 ساله که همون جنگ ایجاد شده بین اهل سنت و شیعیان است. ابو مصعب الزرقاوی فردی بود که مساجد اهل سنت و شیعیان رو منفجر میکرد تا جنگ طائفه‌ای در منطقه به راه بندازه. این سیاست آمریکا بود. چگونه است که داعش حتی یک آمریکایی رو نکشته و سر یک آمریکایی رو هم نبریده؟ داعش فقط مسلمون‌ها رو میکشه. اونها این رو نشناختن ولی دیگران رو تکفیر میکنن.
شام کے بحران کے آغاز سے ہی سعودیہ اور قطر شام میں موجود دہشتگردوں کے اصل حامی اور پشت پناہ تھے. داعش اور النصرہ کو اسلحے کی ترسیل اور شیخوں کی طرف سے تیل کے ڈالر سے مدد کی گئی، جس کے ذریعے انہوں نے شام کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا. واشنگٹن انسٹیٹیوٹ نے مشرق وسطی کی سیاست کے بارے میں لوری پلوٹکن بوگہارٹ کا ایک مقالہ شائع کیا ہے، جس میں اس نے سعودی کی طرف داعش کی مالی مدد کے بارے میں لکھا ہے.
بدون شک عربستان از حمله داعش به عراق و همچنین فعالیت مسلحانه گروه های تروریستی فعال در سوریه لذت میبرد. طرف های خارجی برای اطمینان یافتن از رسیدن کمک های مالی به دست گروه های تروریستی فعال در سوریه، از اهدا کنندگان کمک در عربستان میخواهند تا کمک ها را به کویت منتقل کنند، زیرا کویت یکی از مطمئن ترین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس برای رساندن چنین کمک هایی به دست گروه های تروریستی است. داعش هم از حمایت مالی عربستان برخوردار است و هم منابع مالی مستقلی دارد که این منابع مالی مستقل شامل قاچاق نفت، اسلحه، آثار باستانی، باجگیری و جمع‌آوری مالیات آن هم ماهانه 8 میلیون دلار است.
ترکی نے بھی شام میں موجود داعش اور دوسرے متحرک دہشت گردوں کی مدد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. بہت سے یورپین اور چچن شہری ترکی کی سرزمین میں داخل ہونے کے بعد شام کی شمالی سرحدوں سے اس ملک میں داخل ہوئے ہیں. علاوہ ازیں بہت سے ثبوت موجود ہیں جن کے مطابق ترکی کے ہسپتالوں میں داعش کے کئی سپہ سالار زیر علاج ہیں. اس صورتحال کے پیش نظر ملک کی اہم شخصیات اور بعض سیاسی پارٹیوں نے اردوغان کی طرف سے دہشت گردوں کی حمایت پر اعتراضات کیے ہیں. 29 جون 2014 کو ابو بکر البغدادی کی طرف سے ایک آڈیو پیغام جاری ہوا، اور اس پیغام میں اس نے خود کو مسلمانوں کا خلیفہ قرار دیا. داعش نے بھی اپنے ایک پیغام میں اسے خلیفۃ المسلمین قبول کرنے کا اعلان کیا. 5 جولائی 2014 کو موصل شہر کی تاریخی جامع مسجد میں خود کو خلیفۃ المسلمین کہنے والا شخص خرامہ خرامہ ممبر کی سیڑھیاں چڑھتا ہے تاکہ نماز جمعہ کے خطبے سے اپنی خلافت کا اعلان کرے. البغدادی کا کالا لباس داعش کی نظریے کی حمایت ہے. اس تکفیری گروہ نے اپنے لیے کالے رنگ کا انتخاب کیا ہے، جبکہ اپنی حکومت کو عباسی حکومت کا تسلسل قرار دیتے ہیں. اس قدامت پسند گروہ کی نظر میں شیعہ حضرات کے جنہیں صفوی یا رافضی کہا جاتا ہے ان کے لیے اول نمبر کے دشمن ہیں. اس موقع پر القاعدہ اور تکفیری گروہوں کو ان کے اصلی مقاصد سے ہٹانے کے لیے یورپین اور امریکی انٹیلیجنس اداروں کا کردار کھل کر سامنے آ گیا. اسی طرح دہشت گرد گروہوں کو اپنا اعلی کار بنانے کا منصوبہ سامنے آ گیا. اس سلسلے میں امریکی انٹیلیجنس نے جو ایک منصوبہ بنایا تھا اس کا نام خلافت تھا. اوتاواتے یونیورسٹی کے پروفیسر مائیکل چار کوسوویکی نے اپنے ایک مقالے میں داعش کے منصوبہ خلافت کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے لکھا، ایک طرف امریکہ مختلف ممالک کی طرف سے دہشت گردوں کی حمایت کرنے پر ان کی مذمت کرتا ہے تو دوسری طرف خود دہشت گردوں کا بڑا حامی ہے. عراق اور شام میں قائم اسلامی حکومت جو عراق اور شام میں متحرک ہے، خفیہ طور پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں جیسے ترکی، سعودیہ عرب اور قطر کی طرف سے اس کی اقتصادی پشت پناہی کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ عراق و شام کی اسلامی حکومت امریکہ کے طویل المیاد پروگرام کے مطابق عراق و شام کو 3 الگ علاقوں میں تقسیم کرنے کے لیے آمادہ ہے، یعنی اسلامی خلافت کے 3 بڑے حصے، سنی جمہوری حکومت، عرب شیعہ جمہوری حکومت اور کردستان کی جمہوری حکومت. اس میں ناگوار بات یہ ہے کہ یہ خلافت کا منصوبہ 10 سال سے امریکی انٹیلیجنس کے اہم منصوبوں میں شامل ہے. 2004 میں امریکی شورائے امنیت کی رپورٹ بالکل داعش کی اسلامی حکومت کے اعلان کی مانند ہے۔ اس بات کے نتیجے میں وہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ خلافت کا منصوبہ مغرب اور اہل مغرب کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہے۔ اس کام کا آخری مقصد مسلمانوں میں سے ایک ایسا دیو بنانا تھا جو ان کی عسکری عزائم کو آگے بڑھا سکے۔ امریکہ کی قومی شورائے امنیت کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ نہ صرف وائٹ ہاؤس، کانگریس اور پینٹاگن کو ارسال کی گئی بلکہ امریکی اتحادیوں کو بھی پہنچائی گئی۔ اس طرح دنیا اسلام کی مشکلات کو امریکی نقطہ نظر سے پیش کیا گیا۔ خلافت کی کہانی کی بنیاد تہذیبوں کا باہمی ٹکراؤ ہے۔ اس بنا پر دنیا کے لوگوں کی نظر میں اس منصوبے میں امریکی کردار عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے والے کے عنوان سے موجود ہے۔
The seeds of 9/11s are being planted all over Iraq and Syria. You don't have to believe me. This is what they're telling you they're going to do.
I am concerned, and I think all Americans should be concerned.
I guarantee you this is a problem that we will have to face. We're either going to face it in New York City or we're going to face it here.
Eerily similar and perceived by many of the al-Qaeda and former al-Qaeda forces, including the people of ISIS, as the logical successor to Osama bin Laden.
It's all scary about this. So that's the guy who's running ISIS right now. This is the same guy we had in prison and now let him loose.
And released and allegedly made a threat at the time that he left Camp Bucca. Then we need to be on the defensive and the offensive to ensure safety in our cities. It's a continuing battle in this war on terror.
ملنے والی رپورٹس واضح طور پر دہشت گرد گروہوں کی امداد سے امریکہ کا اصل مقصد بیان کرتی ہیں۔ وہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اسلامی سرزمینوں پر تسلط قائم رکھنے اور فوجی یلغار کی توجہ بیان کی جا سکے۔ اسی سلسلے میں جمہوری پارٹی کے امریکی سینیٹر رون پاول نے سی این این کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، داعش کو مضبوط کرنے کے پیچھے ایک دلیل یہ ہے کہ شام میں متحرک و متحارب گروہوں کو امریکی اسلحہ پہنچایا جا سکے۔ شام میں داعش ہمارا اتحادی ہے، ہم نے شام کی حکومت کو شکست دینے کی خاطر نیم فوجی دستوں کو اسلحہ دیا ہے۔ شام میں ہم نے اس گروہ کے لیے پرامن جگہ مہیا کی۔ میری نظر میں عراق میں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ شام کے بارے میں ہماری حکمت عملی کی بنیاد پر ہے۔ ہم شام کی جنگ میں داعش کے ساتھ اتحادی رہے ہیں، حقیقت میں بشار الاسد کے خلاف ہم اس گروہ کے شانہ بشانہ رہے ہیں۔ کیا اب ہم چاہتے ہیں کہ عراق کے اندر فوجی مداخلت کے ذریعے اپنے شامی اتحادی کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ یہ کھلا تضاد ہے۔ تاریخ نے شاید ایسے جرائم نہ دیکھے ہوں گے ایسی صدی میں جہاں انسان انسانیت، ٹیکنالوجی اور ترقی کی باتیں کر رہا ہے، وہیں کچھ لوگ قتل اور بربریت کے ساتھ سبز رنگ چراغ لیے حقوق بشر کے دعوے کرتے ہوئے ہزاروں بے گناہ انسانوں کی جان لے رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں پیش آنے والے حالات کے پس پردہ اہدافات امریکی ہیں جو مسلمانوں کے درمیان تفرقے کے منصوبے کو عملی بنا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس رحمانی دین اسلام کا ایک وحشتناک چہرہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ وہ اس بات سے غافل ہیں کہ افغانستان میں جہادی گروہوں کی پشت پناہی والی غلطی دہرا رہے ہیں۔ آج بہت سے مغربی اور امریکی شہروں میں تکفیری گروہوں کے کئی ایک حامی زندگی گزار رہے ہیں، جن میں سے ہر کوئی کسی بھی طرح کی دہشت گردی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب یہ متحرک خودکش بم مغرب کے دامن میں آگ لگائیں گے، اس وقت سیاستدانوں کو سمجھ آئے گی کہ تکفیریوں کے بارے میں وہ کتنی بڑی غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں۔
فروغ ثقافت اسلامی البلاغ پاکستان ایک غیر تجارتی ادارہ ہے جو وطن عزیز پاکستان میں اسلامی ثقافت کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ لہٰذا ادارے کی اوریجنل سیڈیز خرید کر ادارے کے استحکام اور دوام میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ شکریہ۔
اللہم صلی علی محمد محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه